أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فدا وأجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ایک درود بھیجے محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم، دین امامت اور امامت دین کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، اور کل اس سلسلے میں وارد موضوع ہے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت پیش کیے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک نبی، ایک رسول جب خدا کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ رسول، ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل کیا تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر نورانیت کی جانب لے آؤ، ان کی ہدایت کرو، ان کو نور کی جانب لے آؤ. بإذن ربهم، ان کے پروردگار کے اذن سے، الى صراط العزیز الحمید. وہ یہ نور جو، وہ کیا نور ہے؟ اس نور کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ در حقیقت وہ نور صراط مستقیم ہے، اس رب کا راستہ ہے جو کہ عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے. بس یہ اس مختصر سی آیت کے اندر در حقیقت جو رسالت کا کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، اس کو اس ایک جملے کے اندر بیان کیا گیا کہ تمہارا مقصد، تمہیں بھیجنے کا مقصد، اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہی سے اور ظلمتوں سے نور کی جانب لے آؤ. اس سلسلے میں بات بیان ہوئی کہ جب رسول آتا ہے تو کس طرح سے کام انجام دیتا ہے، کیا وہ ایک درسگاہ، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ تو بیان ہوا کہ نہیں، رسول کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے کہ جب جس چیز، جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں جس وسیلے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جب وہ آمادہ ہو جائے تو اس سے پھر ایک ایک کر کے نہیں، سو سو کر کے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں انسان تیار ہو کر باہر نکلیں. گمراہی کی حالت میں جب انسان اس جگہ آئیں، جب یہاں سے خارج ہوں، تو وہ ایک منور صورت میں، ایک نورانی صورت میں باہر نکلیں. اس طرح کی ایک تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا جامع اسلامی، یا اسلامی معاشرہ، یا اسلامی نظام آپ کہہ لیں. یعنی امام یا رسول کیا کرتا ہے؟ ایک ایک کر کے لوگوں کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کا ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے کہ یہ معاشرہ اس طرح سے بن جائے کہ جو لوگ اس میں رہیں، خود بخود اس طرح سے ان کی تربیت ہو کہ اس میں چند سال رہنے کے بعد منقلب ہو جائیں، نورانیت کی طرف آ جائیں. پھر ایک ایک کر کے رسول کو ضرورت نہ پڑے لوگوں کی تربیت کرنے کی. نظام اس طرح بن جائے، جامعہ اس طرح بن جائے، معاشرہ اس طرح سے بن جائے. ابھی بات بیان ہوئی کہ درست ہے اس کام میں چند سال لگتے ہیں، شروع میں کئی ایک عرصہ لگ جاتا ہے اس کو تشکیل دینے میں، لیکن جب یہ تشکیل پا جائے تو اس کے جو ثمر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر آپ آئیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کی تربیت کریں، یا کسی اسکول وغیرہ میں یا کالج وغیرہ میں تربیت کی جائے. بس نبی آتا ہے، جامع اسلامی کو تشکیل دیتا ہے، اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے. پھر بات یہ بیان ہوئی کہ در حقیقت جب آپ اپنا، مثلا اگر ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب اپنا پیغام لے کر آتے ہیں تو کفار کے اس معاشرے کے اندر، اس مشرقین کے معاشرے کے اندر اپنا پیغام جب پہنچاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے لوگوں کو شروع میں بہت زیادہ ریزسٹنس کا اور اس کے مقابلے میں ایک دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. इसलिए आपकी कोशिश है कि इस तरह से इन लोगों को जो इस दीन की जानिब रगबत पैदा करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, मुसलमान होते हैं, इस तरह से इनको आपस में यूनाइट कर दिया जाए, इस तरह से इनको एक गिरह के अंदर बांध दिया जाए एक दूसरे के साथ, कि ये उस माशरे के अंदर जो मुश्किलात आ रही हैं उसको मिलकर निस्बतन आसानी से सह सकें। अगर ये लोग अलग अलग होंगे तो उस दुश्वारियों को, उन मुश्किलात को, उन मुसीबतों को जो कुफार मक्का की जानिब से हैं उस माशरे के अंदर उसको नहीं सह पाएंगे। इसलिए इनको अच्छी तरह से मुहकम तरीके से आपस में बांध दिया जाए, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दिया जाए, इनके अंदर एक हदफ हो, इनका एक मकसद हो, एक राह हो और सब मिलकर उस पर जो है वो गामजन हो। इस तरह के इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल हम मदीने के अंदर देखते हैं कि जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आते हैं, क्योंकि मक्के में इस काम की इजाज़त नहीं मिल रही थी, मक्के में इस्लामी माशरे की तश्कील का इम्कान नहीं था। और जिस तरह से बयान हुआ कि तरीक़ेकार क्या है रसूल का, कि वो इस्लामी माशरे के ज़रिए से ये काम करना चाहता है, बस मजबूर हैं कि एक ऐसी जगह पर जाएँ कि जहाँ पर ये काम मैसर आ सके। आप मक्का को छोड़ते हैं, हिजरत करते हैं, मदीना आते हैं, मदीना में आके क्या करते हैं? इस्लामी माशरे की तश्कील देते हैं। क्या है उसका नमूना देखें? हम देखते हैं कि इसका इसकी अगर मिसाल लेना चाहें कि आप देखते हैं कि मदीने के माशरे के अंदर एक मस्जिद है जो कि महवर है, एक मस्जिद है जो कि महवर है। किस चीज़ का महवर है? यही मस्जिद है जहाँ नमाज भी होती है, यही मस्जिद है जहाँ दर्स भी होता है, यही मस्जिद है जहाँ इबादत भी है, दुआ भी है, यही मस्जिद है जहाँ से लश्कर भी तैयार होता है, यही मस्जिद है जहाँ से इक्तिसादी मसाइल भी हल होते हैं, यही मस्जिद है जहाँ पर अदालत भी लगती है। हर चीज़ जो है सियासत का, इक्तिसाद का, हर चीज़ का महवर ही मस्जिद है। ये है इस्लामी माशरे का वो यूनिट है कि जहाँ से जो है इसको पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। इस माशरे के अंदर इसको अगर आप एक जैसे कहते हैं पिरामिड के तौर पर अगर देखें तो उसकी नोक के ऊपर, जो उसके टॉप के ऊपर क्या है? खुदा की ज़ात है। और इसके नीचे जितने इंसान हैं सब बराबर हैं, ऊपर खुदा है, बाकी इंसान हैं, और इनके दरमियान आपस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई तबकात नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, एक खुदा उसके सब बंदे। ये वो माशरा है जो मदीने में इस तरह से तश्कील पाता है। इस्लामी माशरे की मिसाल लेना चाहें तो ये आइडियल जो माशरा था, जो हमको कुछ अरसे के लिए 10 साल के से ज़्यादा उसको हम नहीं देख पाए, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो अपनी डगर से हट जाता है, लेकिन ये 10 साल के अंदर एक बेहतरीन मिसाल जो है आप कायम करते हैं। और फिर देखते हैं कि इसमें जो तरबियत पाने वाले अफराद हैं, कैसे कैसे हमको नमूने मिलते हैं तारीख के अंदर, कि अगर मौका हो तो उसको कुछ मिसालें बयान करेंगे कि किस तरह के लोग इस माशरे से निकलते हैं, किस तरह से जाफिशानी करते हैं, किस तरह से अब इस रास्ते के अंदर जो है, अब जंग बद्र हो, उहद हो, खंदक के अंदर देखें कितनी मिसालें हमको मिलती हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, हर तरह के लोग, किसी भी रंग के हों, किसी भी नस्ल के हों, बूढ़े हों, जवान हों, इस तरह से इस दीन की खातिर जो है वो कुर्बानी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है, एक दूसरे के साथ नज़दीक लाया गया है, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दिया गया है। किस काम के लिए? एक मकसद की खातिर। उनका मकसद क्या है? खुदा तक जाना है। सबका मकसद खुदा है, सबका रास्ता एक है। इस तरह से जो है वो ये जामिया जो है, ये माशरा जो है वो तश्कील पाता है। कि अगर 50 साल भी अगर ये माशरा इसी तरह से चलता, आपके बाद हुकूमत और खिलाफत जो है वो बागदौड़ जो है इस माशरे की, वो अगर सही हाथों में आती तो 50 साल के अंदर शायद कोई मुनाफिक ना रहता। इस तरह से लोग खुद ब खुद इनकी तरबियत हो जाती। कम अज़ कम जो इस्लामी माशरा है, कम अज़ कम उसकी हम कहें कि अगर हम ये कहें कि सब के सब मोमिन उस आला दर्जे के नहीं हो पाएंगे, तब भी उसकी कम अज़ कम ये खसूसियत है कि जो मोमिन बनना चाहे और जो अच्छी तरह से एक अच्छा इंसान बनना चाहे, इंसान वाकई बनना चाहे, उसके लिए कोई माने और कोई रुकावट ना हो। देखें जो इस्लामी माशरा नहीं होता जब, तो अगर मैं चाहूँ भी तो उस आला दर्जे का मोमिन नहीं बन पाऊँगा। जब अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मैं कितने तरह तरह की मुझे जो है रेजिस्टेंस और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक जवान लड़की है जब घर से बाहर निकलती है हिजाब करना चाहती है, लेकिन जब अपने दोस्तों में जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। एक शख्स है जो कि इक्तिसादी लिहाज से अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन देखता है जगह जगह उसको रिश्वत देनी है, जगह जगह उसको रिबा और सूद का कारोबार जो है उसके अंदर मुलव्वस होना पड़ रहा है, उसका जो है ईमान बिलाकर असर पड़ता है। अगर आप चाहते ना चाहते आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपकी ग़िज़ा जब सालिम नहीं होगी, आपके बाकी चीज़ें सालिम नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी पर असर। गर्चे आपने ज़ाहिरन हलाल काम किया है, लेकिन आपको नहीं मालूम ये जो पैसा मेरे हाथ में आ रहा है उसके अंदर हराम की कितनी ज़्यादा आमेज़िश है। ठीक है, आपको गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन उसके असरात तो होंगे। तो एक इस्लामी माशरा जब ना हो तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है کہ اچھی طرح سے ایک اچھا مومن، ایک واقعی مومن، ایک انسان واقعی بن سکے. لیکن اسلامی معاشرہ اگر ہو تو یہ کام اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں پھر بھی وہ نہ بننا چاہے تو بالآخر دیکھیں جبر نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ تو نہیں ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا تو ہر شخص جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ مومن بن جائے گا، نہیں. پھر بھی اس کے اختیار اپنی جگہ باقی رہے گا، چاہو تو اس راستے ہدایت کو اپنا لو، چاہے تو راہ کفر کو اپنا لو. لیکن جو کرنا چاہے، جو اس راستے کو اپنانا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ ہے اس اسلامی جامع اور اسلامی معاشرے کی خصوصیت. یہاں پہ آ کے جو ہے ہم جب اس تناظر میں، اور پھر کہا گیا کہ یہ جو آپس میں مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ ولایت. ہم نے نام نہیں دیا، قرآن کی آیات سے اس طرح سے ہم کو محسوس ہوتا ہے، اس طرح سے بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن ولایت کا نام دے رہا ہے. دیکھیں بعض اس میں جو ہے اگر ہم کچھ آیات کی مدد سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مومنین اور مومنات آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ولی کا، اسی ولایت سے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. ایک دوسرے کو، کیونکہ ان کا ہدف ایک ہے، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے، چاہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں اس راستے، اس راہ ہدایت کے اوپر جو گامزن رہیں، اور کوئی باہر سے آ کر ان کو ان کے راستے سے ہٹانا دے. تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کی تلقین کرتے ہیں. جب ذرا سا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے برے کام میں، فوراً اس کو، نہ یہ کہ مثلاً اس کو جو ہے اس سے جو ہے اس کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کی ہمدردی میں چاہتے ہیں کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ کیوں ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے، نہیں، اس کو بھی آنا چاہیے، اس کو بھی لے کر آتے ہیں. اور ینہون عن المنکر، جب دیکھتے ہیں کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہی ولایت. بس اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے کس پہ قرار پاتی ہے؟ ولایت کے اوپر. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ عرض ہوا کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جیسے ولایت کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک خاص ولایت کا ذکر، نہیں، ابھی ہم پہلے اسٹیج کے اندر ہیں. یہ ولایت ہے مومنین کی آپس میں ولایت، اسے ہم کہتے ہیں ایک ولایت عام ہے. اسی ولایت عام کا ایک دوسرا، ایک جنرل، عام یعنی جنرل، ایک اسی جنرل ولایت کا ایک دوسرا رخ ہے. یہ مثبت پہلو تھا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ مل کر حرکت کریں، ان کے اندر کوئی رکھنا نہ ڈال پائے، کوئی ان کے اندر تفرقہ نہ ڈال پائے، تاکہ یہ مقابلہ کر سکیں. کس کا مقابلہ کر سکیں؟ ان لوگوں کا، ان دشمنوں کا، ان کفار کا، ان مشرکین کا، ان شیاطین کا، کہ جو مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں اور ان کو راستے سے ہٹا دیں. یہ جو ولایت کا ایک دوسرا رخ آتا ہے، یہ کیا منفی پہلو ہے. پہلا والا رخ جتنا پازیٹیو تھا کہ ان کو ملا کے رکھیں. دوسرا جو پہلو ہے اس ولایت عام کا، اس جنرل ولایت کا، وہ کیا ہے؟ ایک منفی پہلو ہے. یعنی کیا؟ ان کو بعض دوسرے لوگوں کی ولایت سے دور کرتا ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی بن جاؤ. دوسرا پہلو اسی ولایت کا کیا ہے؟ کہ دوسروں کے ساتھ جو اجنبی ہیں، جو تمہارے، جن کا مشن تمہارے مشن سے مختلف ہے، جن کا راستہ مختلف ہے، جن کا ہدف مختلف ہے، ان سے، ان کی ولایت کو اختیار نہ کرو. یعنی کون؟ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو یہود اور جو نصارہ ہیں، ان کی ولایت کو اختیار نہ کرو. یہ اسی ولایت کا ایک دوسرا سکہ، ایک اسی سکے کا دوسرا رخ ہے. بس پہلا اگر اس طرف سے دیکھیں تو کہیں مومنین آپس میں مل جائیں. دوسری طرف سے دیکھیں تو اسی ولایت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مومنین غیروں سے، اجنبیوں سے، بیگانوں سے تعلقات اس حد تک قائم نہ کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں. کل ایک جوان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کفار اور نصارہ اور یہود مشرکین سے جو ہے کوئی تعلقات نہ رکھیں؟ ایک اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، بند دیواری، ایک چار دیواری کے اندر بند ہو جائے، کوئی تعلقات نہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ تعلقات نہ ہوں، مقصد یہ ہے کہ میں گھل مل نہ جاؤں، مجھے معلوم ہو کہ میں کون ہوں، میری آئیڈینٹیٹی کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، اس اسلامی معاشرے کے کیا خد و خال ہیں، اور وہ معاشرہ جو ہے اپنے، اس کے اپنے اہداف ہیں، ہمارے اہداف نزدیک نہ ہونے پائیں. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کو کوئی دیکھے اور اس کی زندگی کو کوئی دیکھے تو بظاہر چند رسومات کے علاوہ کچھ اور فرق نظر نہ آئے، باقی رہن سہن بھی ویسا ہی ہو، طریقہ بھی وہی ہو، بولنے کا طریقہ بھی وہی ہو، پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہو، ایجوکیشن کا سسٹم بھی وہی ہو، سیاست کا سسٹم بھی وہی ہو، اقتصاد کا سسٹم بھی وہی، تو پھر فرق کیا ہے؟ جب سب کچھ ایک ہی ہے، بس صرف نماز یہاں پر، وہاں پہ نماز نہیں ہے، یہی اگر فرق ہے تو یہ نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو ولایت کے دوسرا پہلو اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ کیا پہلو ہے؟ کہ دشمنان دین جو ہیں، جو اجنبی ہیں تمہارے، تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل نہ جاؤ، کہ تم ان کے اندر مزمحل نہ ہو جاؤ، ڈیزالو نہ ہو جاؤ، کہ کوئی شناخت ہی باقی نہ رہے کہ یہ مسلمین کا معاشرہ ہے اور یہ کفار کا معاشرہ ہے. یہ اس چیز کا مقصد. تو یہاں تک جو ہے وہ کل کی گفتگو تھی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ دیکھیں، اس معاشرے کو، اس اسلامی نظام کو، اس سوسائٹی کو، इसको अगर जो है हम चाहते हैं कि ये, हमने कहा कि इनका एक हदफ है, एक रास्ता है, एक मकसद है, इन सबको मिलकर चलना है। अगर वाकई इनको इस तरह से मिलकर उस हदफ की जानिब जाना है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये लोग सब इस तरह से इतना ज़्यादा यूनाइट होकर एक हमदिली के साथ वाकई इस तरह से चलते रहें और उनका कोई गाइड करने वाला ना हो, उनके पास एक मरकजियत ना हो? ये मुमकिन है? इस तरह से एक जिस्म इंसान का है, ये जो पैकर है, ये जो बदन है, इसका एक मरकज है, दिल है। जितना ज़्यादा ये पैकर जो है, ये बदन जो है, ये इंसान का जिस्म जो है, कब तक एक इस हालत में बाकी रह सकता है कि जब तक उसका ताल्लुक उस कल्ब के साथ जो है मोहकम और स्ट्रॉन्ग है। जब ये ताल्लुक कता हो जाए, टूट जाए, तो ये जिस्म फिर इस हालत में बाकी नहीं रह सकता। इस इस्लामी माशरे को, इस इस्लामी सोसाइटी को कौन सी वो ऐसी चीज़ है कि जो इस तरह से जोड़ के रखती है, जिस तरह से एक तस्बीह का की अगर मिसाल लें कि तस्बीह के अंदर मुख्तलिफ दाने हैं, ये सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, लेकिन जुदा नहीं भी हैं, मिले हुए हैं, हैं अलग अलग, लेकिन क्या इनको एक चीज़ ने आपस में जोड़ा हुआ है? वो क्या है? वो जो तस्बीह का धागा है उससे इनको जोड़ा हुआ है, वो उनकी महवरियत है। इस इस्लामी माशरे के अंदर वो जो ज़ात है, वो जो किरदार है, जो इन सब को जो है वो मिला के रखता है, इनको एक हदफ पर गामजन रखता है, इनको याद दिलाता रहता है तुम्हारा हदफ ये है, तुम इस तरह से चलना है, दुश्मनों के मुकाबले पर उनको जो है वो मुत्तहिद रखता है, इनको एक गाइडलाइन देता है सब कुछ। कौन वो जो ज़ात है, उसका नाम क्या है? उसका नाम इमाम है। अब हम विलायत के उस दूसरे मरहले के जाने वाते हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि इसके अंदर एक इस्लामी माशरे के अंदर एक विलायत आम है, एक जनरल विलायत है जो मोमिनीन की आपस में विलायत है। लेकिन ये विलायत जो मोमिनीन की आपस में विलायत है, दरहकीकत इसकी नौबत कहाँ तक पहुँचती है? इसके लिए इनकी विलायत हो नहीं सकती जब तक कि एक विलायत ख़ास भी ना हो इस माशरे के अंदर। वो विलायत ख़ास क्या है? वो वलीउल्लाह है, या जिसे हम इमाम कहते हैं, एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो इमाम है, जो इस माशरे की मरकजियत का जो किरदार अदा करता है, कि अगर ये ना हो तो माशरा जो है तितर बितर हो जाएगा। ये पेशवा, जिसे आप लीडर कह लें, इमाम कह लें, इसका होना ज़रूरी है इस माशरे को मुनसजम रखने के लिए, मिला के रखने के लिए। इसको कौन जो है वो मंसूब करेगा? मैं और आप, अवाम, ये मोमिनीन इसको नस्ब करेंगे या नहीं? ये खुदा की जानिब से आएगा, खुदा की जानिब से आना चाहिए, क्योंकि करार ये पाया कि इस माशरे की तश्कील किसने दी है? रसूल ने दी है। इस आयत के ज़रिए से बात जो शुरू हुई, रसूल आते हैं, इस्लामी माशरे की तश्कील देते हैं। रसूल के जाने के बाद एक ऐसी ज़ात होनी चाहिए, जिस तरह से जब रसूल जिंदा हैं तो रसूल एक काम अंजाम देते हैं, जब रसूल इस दुनिया से चले जाते हैं तो किसी एक ऐसी ज़ात को कि जो उन्हीं की मानंद हो, उसको इस काम को अंजाम देना है। कोई भी और इसके अलावा होगा वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बाकी इंसानों की तरह है, उसे नहीं मालूम। क्योंकि ये ऐसी ज़ात होनी चाहिए जिसके पास इतना बड़ा मिशन है और जिसके इतने सारे मुखालिफत हैं, इतनी ज़्यादा अपोजिशन है, इतने सारे इसके दुश्मन हैं, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, हतमन इसके पास एक ऐसी बीनाई होनी चाहिए, एक ऐसी बसीरत होनी चाहिए कि जो आम इंसान जिस चीज़ को ना देख सकते हों, जिन खतरात को ना देख सकते हों, ये इसको देख ले। एक ख़ास किस्म का इल्म इसके पास होना चाहिए, एक ख़ास किस्म की इसके पास कुव्वत होनी चाहिए कि बाकी लोग जब इनके पैर डगमगा जाएँ, ये जो है साबित कदम रहे। बस ये आम इंसान नहीं हो सकता, एक ख़ास एक ज़ात है जिसको खुदा की जानिब से मंसूब होना है। इसको इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो कुरान की आया से जो है इंशाल्लाह साबित करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खूब, बस इस ज़ात को जो है वो खुदा जो है वो मंसूब करेगा। जब तक जो है वो खुदा, जब तक ये ज़ात मौजूद है जो खुदा की जानिब से मुअय्यन की गई, जिसे हम इमाम कहते हैं, रसूल के जाने के बाद हमारे आइमा की सूरत में मौजूद है, हमारे पास अहादीस मौजूद है और आयात भी मौजूद है, ये खुदा की जानिब से मुअय्यनन कि हाँ ये शख्स जो इमाम है, ये शख्स इमाम है, ये शख्स इमाम है। और जब ये इस माशरे में मौजूद ना रहें तो क्या होगा? तो फिर इसके बाद जो है वो नाम लेकर किसी को जो है मुअय्यन नहीं किया जाएगा कि ये शख्स जो है वो इमाम होगा, ये शख्स जो है वो गाइड होगा, बल्कि क्या होगा? सिफात के ज़रिए से मुअय्यन किया गया कि देखो कुछ सिफात है तुमको बताई जा रही है कि ये सिफात जहाँ पर पाई जाएंगी वो तुम्हारा रहनुमा और वो तुम्हारा गाइड होगा। हदीस में इमाम अस्करी अलैहि सलाम से जो है वो इरशाद होता है, فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ। पहली शर्त क्या है? एक तो फ़कीह हो, फ़कीह हो यानी दीन का इल्म गहराई के साथ रखता हो। صَائِنًا لِنَفْسِهِ, अपने नफ्स को जो है वो کنٹرول میں, اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو. حافظاً لدینہ, ہی اپنی دین کی حفاظت کرتا ہو. مخالفاً علی ہوا ہو, اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو. مطیعاً لامر مولا ہو, اپنے امر کے, اپنے مولا کے امر کا تابع ہو, مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ, تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے, اس کی تقلید کریں, یعنی اس کو فالو کریں. بس رسول ہے, رسول کے جانے کے بعد خدا امام کو منصوب کرتا ہے باقاعدہ مشخص کر کے, صفات کے ساتھ نہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, یہ سارے ان کو ایک ایک کر کے, اور ان کے بعد کیا ہے, جب یہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر صفات کے ذریعے, اگر تم کو پہچاننا ہو کہ امام کون ہے, تمہارا گائیڈ کون ہوگا, تو تم کو کیا کرنا ہے, ان صفات کو جس کے اندر پاؤ, جس فقیر کے اندر پاؤ, تو اس کو تم اپنا رہنما بناؤ. بس یہ ہے وہ نظام ولایت جس آپ کہیں, نظام امامت کہیں, کہ جس کے بغیر اسلامی معاشرہ اصلاً حرکت, اصلاً باقی نہیں رہ سکتا. حرکت تو کب کرے گا, تب کرے گا جب باقی رہے گا. اصلاً امام کو آپ اس میں سے نکال لیں, محور کو نکال لیں, تو جس طرح سے تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے, اسی طرح سے جو معاشرہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. پھر وہ اس کے اندر وہ وحدت اور وہ یکجہتی کہ جو باعث ہو رہی تھی کہ وہ دشمنوں کے مقابلہ کر سکے اور صدف کی جانب جائے, وہ باقی نہیں رہے گی. خوب, بس ولایت کا ایک جنرل رخ ہے, ایک اس کا ولایت عام ہے جس کا ایک مثبت اور منفی پہلو بیان ہے, اس کے بعد ایک ولایت خاص ہے جو آئمہ کی ولایت ہے اور رسول کی ولایت ہے. اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ولایت جو ہے, میں اپنے امام کی سے جو میری ولایت ہے, ولی اللہ سے جو میری ولایت ہے, وہ فقط یہ ہے کہ میں کہوں کہ ہاں میں اس امام کو ماننے والا ہوں, یعنی یہ بس ولایت اس حد تک ہے یا نہیں. جس طرح سے ولایت عام تھی, مومنین کی ولایت کا کیا مطلب تھا, کہ آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہوں, کہ جن کو کوئی دشمن آ کے ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے, اتنے مضبوطی سے ایک دوسرے سے گرا ان کی بندیوں کے, کوئی ان کو جدا نہ کر سکے. میرے اور میرے امام کے درمیان بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے, گہرا رشتہ ہونا چاہیے, یعنی ارتباط فکری بھی ہے اور ارتباط عملی بھی. یعنی میرا رابطہ فقط جو ہے لفظ کی حد تک نہیں ہے, بلکہ میرا رابطہ فکری ہے, یعنی جیسی فکر امام کی ہے میں اسی فکر کا تابع ہوں, جیسی سوچ میرے امام کی ہے میں اس سوچ کا تابع ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے امام کی منطق اور میرے امام کی سوچ اور اس کا طرز تفکر کچھ ہو اور میں کسی اور وادی میں ہوں اور کسی اور طرح سوچتا ہوں, کسی اور طرح میں فکر کرتا ہوں, اس کا خدا کے بارے میں, اس کا دین کے بارے میں, اس جہان کے بارے میں کوئی اور نظریہ ہو, کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں, میں کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں, وہ اس دنیا کو ایک گزرگاہ, ایک عبور ہونے والی جگہ کے طور پر دیکھتا ہوں, میں اس کو سب کچھ دیکھتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ارتباط فکری, ایک محکم رابطہ موجود نہیں ہے, میری فکر اور اس کی فکر الگ ہے. یہ امام آپ کو یعنی جو جہاں تک لے جانا چاہیے وہ نہیں لے جا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. در حقیقت آپ اس کی ولایت میں نہیں آئے, در حقیقت وہ آپ کا ولی نہیں ہے, لفظاً تو ہے لیکن واقعاً اگر ولایت ہو تو کب ہوگی, کہ میری فکر اس کی فکر کتاب ہے, ہماری فریکوینسی جو ہے وہ میچ ہو فکری لحاظ سے. فکری لحاظ سے کافی نہیں ہے, عملی لحاظ سے بھی, میرا عمل اس کے عمل کے مشابہ ہو, کچھ رنگ نظر آئے کہ ہاں یہ اس شخص کا جو ہے فالوور ہے, یہ اس شخص کا جو ہے وہ ماننے والا ہے, جس کو امام صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, کہ ایشیوں ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس تمہارے اعمال سے ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھتے کہیں کہ چھے کس کے فالوور ہیں, ہمیں ہماری بدنامی کا باعث نہ بنو بلکہ ہماری زینت کا باعث بنو. دیکھیں یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے, یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے کیا, کہ اتنا زیادہ میں جڑا ہوا ہوں اپنے امام سے, کس لحاظ سے, فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی, یہ ہے وہ ولایت کا کانسیپٹ جو ہم کو دیا جانا چاہ رہا ہے. اسی لیے جو اس حدیث کے اندر جو بہت مشہور ہے جس میں کہا گیا, یہ ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے, وہ کیا ہے جو اب سب کو یاد ہے, کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. خدا کیا کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے, بس جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا. بس کس معنی میں ولایت ہے؟ اسی معنی میں جس میں ہم اپنے آپ کو ولی, امام علی علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھتے ہیں, اس معنی میں ہے یا نہیں. اب اس معنی میں اس کو دیکھیں کہ واقعاً ایک شخص جو اتنا زیادہ امام سے جڑا ہوا ہو فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی, واقعاً ایسا ہی ہے, واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو اس طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب کے اندر داخل ہو جائے گا تو ایسا ہی کہ خدا کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا, اور پھر وہ ظاہری بات ہے عذاب سے محفوظ رہے گا. اس طرح سے ولایت ولی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, پھر جہاں جہاں ولی ہے وہاں وہاں یہ شخص ہے. جو اس ولایت کے اندر آ گیا ہے. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا مطلب, یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ جو کہا گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے میرا مضبوط قلعہ ہے. جو شخص بھی, اور اسی کو جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام جو سفر میں جو ہے بیان کرتے ہیں, اور پھر یہی یہ ہے اس کا سطحی اس طرح سے معنی نہ کریں کہ ہم سب جو ہیں وہ اس ولایت کے اندر ہیں. خدا کرے کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں, ہماری آرزو ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری تمنا ہے, لیکن یہ تمنا کے حد تک باقی نہ رہے. تمنا جب ہو تو واقعاً پھر ہماری زندگی کے اندر اس کے آثار نظر آئیں, کوشش نظر آئے, واقعاً اس جانب ہم حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں, آہستہ 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 نظر تو آئے کہ ہاں بلا کر اس جانب بڑھ رہے ہیں. کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہاں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا؟ نہیں, کب؟ بالآخر آپ کو پہلا اسٹیپ بلا کر لینا ہے. جب تک پہلا اسٹیپ نہیں لیں گے سوچتے رہیں گے, خوب یہ کبھی بھی دوسرے اسٹیپ کی نوبت نہیں آئے گی. دوسرا اسٹیپ کب انسان لے سکتا ہے؟ جب پہلا اسٹیپ لے. تو کب لے گا پہلا اسٹیپ؟ ابھی لینا ہے, ابھی ارادہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہاں انشاءاللہ, اسی وقت ہم ارادہ کریں کہ نہیں, ہم کو واقعی اس مضبوط قلعے کے اندر جانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس طرح سے علی ابن ابی طالب کے نزدیک ہونا ہوگا کہ ہمارے افکار, ہمارے اعمال جو ہیں وہ نزدیک ہوتے چلے جائیں, نزدیک ہوتے چلے جائیں, نزدیک ہوتے چلے جائیں. کس حد تک؟ جس طرح کے سلمان ہیں, جس طرح کے ابو ذر ہیں, جس طرح کے عمار ہیں, جس طرح کے مالک اشتر ہیں, یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. یہ ہمارے کس طرح سے یہ فالوورز تھے, اس طرح کا ہم کو اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے نزدیک کرنا ہے. دیکھیں اب تک کی گفتگو میں کیا بیان ہوا, ولایت کا ایک جنرل معنی ہے, ایک خاص معنی ہے, ٹھیک ہے. اب اسی کو جو ہے قرآن سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے سورہ مائدہ کے اندر چھ آیاتیں ہیں ایک ساتھ, 51 سے لے کے جو ہے 56 نمبر کی آیات ہیں. اس کے اندر اسی مطلب کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے. ایک دور دوبارہ ذہن میں لائیں, ولایت کے دو معنی, ایک ولایت عام, ایک ولایت خاص. ولایت عام کے دو پہلو, ایک پہلو یہ کہ مومنین کا آپس میں ارتباط, شدید ارتباط, گہرا ارتباط, جس طرح سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو. کیوں؟ تاکہ کوئی دشمن ان کے درمیان رکھنا نہ کر سکے, ان کو ہدف سے دور نہ کر سکے, اس طرح کا گہرا ارتباط. اور دوسرا اس کا منفی پہلو کہ دشمنان دین کے ساتھ, اجنبیوں کے ساتھ, کفار و یہود و نصارہ کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق کہ ان کے اندر ڈیزالو نہ ہو پائیں, ان کو معلوم ہو کہ ہم یہاں پر ہیں وہ وہاں پر ہیں, اور ہمارا اور ان کے درمیان اختلاف ہے, ہمارے عقائد ان کے عقائد میں فرق ہے. اس طرح سے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے, ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اور افراد کچھ آگے آ جائیں تاکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت نمبر 51 سورہ مائدہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو واضح ہے, آپ لوگ اس کے الفاظ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے عربی بھی جو ہے وہ واضح ہے, بہت زیادہ سن چکے ہیں. یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. یعنی کیا ولی نہ بناؤ؟ یعنی ان کے ساتھ اس طرح سے گھل مل نہ جاؤ کہ کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ کون مسلمان اور کون یہود و نصارہ, فقط نماز اور روزے کے علاوہ اور کوئی فرق نہ رہ جائے. اس طرح سے ان کے عقائد میں تمہارے عقائد ضم نہ ہو جائیں, اس طرح سے ڈیزالو نہ ہو جاؤ, اپنی شخصیت کو باقی رکھو. اس طرح سے اپنا تمہارا محاذ ان کا محاذ واضح ہو کہ ہاں یہ مسلمین ہیں, یہ اسلامی معاشرہ ہے. یہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ لوگ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ولی ہیں, ان لوگوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہاں وہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, محکم رشتہ ہے ان کا آپس میں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے جو ہے وہ ان کے درمیان, نہیں, وہ تمہارے مقابلے میں ایک ہیں, تمہارے مقابلے میں ایک ہیں. اس بیوقوفی میں اور اس میں اس گمان میں نہ رہنا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے اور تو جو ہے خود اس آیت میں خود آئرہ میں بیان نہ کروں. بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم, صراحت کے ساتھ. یعنی واقعی قرآن انسان جو ہے جب اس طرح سے پڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ کتنی صراحت کے ساتھ, کتنی بغیر بے تکلفی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو خاطر میں لایا. خدا ہے نا, خدا کس کا جو ہے لحاظ کرے گا؟ خدا کو تو کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہے, بالکل واضح صراحت کے ساتھ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو بھی تمہارے درمیان سے, مومنین کے درمیان سب جو بھی ہو, جتنے بھی اس کا نام بڑا ہو, جتنی بھی شہرت ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس ولایت کا رشتہ قائم کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, بس وہ بھی انہی میں سے ہے. بظاہر مومن ہے, بظاہر مسلمان اس کا نام ہے, لیکن اگر ان کی ولایت رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو پھر تم خدا, یہ نہ کہنا کہ میرا ولی خدا ہے اور پھر یہ نہ کہنا کہ میرا ولی اس کا رسول ہے, پھر تم ان میں سے ہو. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِ. کتنے سخت الفاظ ہیں. خدا جو ظالمی کی ہدایت نہیں کرتا. اصلا اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی ولایت میں چلے جاؤ پھر تم بھول جاؤ خدا کی ہدایت کو. خدا کی ہدایت کو چاہتے ہو تو پہلے اپنے خدا کو اپنا ولی تو بناؤ, اس کی سرپرستی میں تو آؤ, ولایت ان کی قبول کرتے ہو اور پھر انتظار اس بات کا کہ خدا ہدایت کرے گا. نہیں, آؤ خدا کی سرپرستی میں, پھر دیکھو تم کو کس طرح سے جو ہے صراط مستقیم پر لے جاتا ہے, کس طرح سے تمہاری دستگیری کرتا ہے, کس طرح سے تمہیں جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ, آؤ پہلے اس کی ولایت کے اندر, آؤ اس قلعے کے اندر, اس پھر جو ہے تم عذاب سے محفوظ رہو گے. لیکن پہلے آنا شرط ہے, اس محکم قلعے کے اندر آؤ. آنا کس طرح سے ابھی بیان ہو چکا. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین فتر الذین فی قلوبہم مرض. اور پھر تم دیکھو کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, بیمار دل ہیں جن کے, بظاہر ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں لیکن خدا کہتے ہیں مریض ہیں, بیمار ہیں. لیکن طرز تفکر قرآنی اور طرز تفکر ایک عام مومن جو ہے کتنا فرق ہے اس کے اندر. یہ مومن سمجھتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوستی کر لے گا, ان کے ساتھ جو تعلقات ہو جائیں گے تو اس کی دنیا سنور جائے گی. خدا کہتے ہیں بیمار ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں, مریض ہیں یہ لوگ. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم. یسارعون لفظ بھی عجیب استعمال کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ ان کی ولایت کے اندر چلے جاتے ہیں. یسارعون بھاگتے ہیں, جس طرح سے ایک دوڑ ہوتی ہے نا, ایک ریس لگاتے ہیں کہ کون پہلے پہنچ جائے. جیسے یسارعون اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے کفار اور یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں. یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ. کیوں جب اسے پوچھا جائے کہ تم کیوں ان سے جو ہے وہ دوستی کرتے ہو, کیوں تم ان سے ان کی ولایت میں جاتے ہو, کیوں ان کو اپنا سرپرست بناتے ہو, کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. دیکھیں کتنا زیادہ مانوس ہے نا یہ باتیں ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں, یہی دلائل دی جاتے ہیں, یہی منطق ہوتی ہے نا ہماری کہ کیوں جو ہے ان سے دوستی کرتے ہو. ارشاد ہوتا ہے, کہتے ہیں خدا ان سے نقل کرتا ہے, نخشا ان تصیبنا دائرہ, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ڈرتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آ جائے گی, مشکلات میں گرفتار ہو جائیں گے بالآخر ان سے اگر دوستی نہ کریں. یہی ہے نا ہماری ہمارے معاشرے کی منطق کیا ہے, ہمارے سربراہوں کی منطق کیا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فاس اللہ ان یاتی بالفتح. ان قریب ممکن ہے خدا ایک فتح اور کامرانی جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کرے. او امر من عندہ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. پھر تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو کل تک اس طرح کی باتیں کرتے تھے, کفار و یہود و نصارہ سے دوستی کی اور ان کی ولایت کی اور سب باتیں کرتے تھے, پھر دیکھو گے کتنے پشیمان ہو گئے. دیکھا اب تو حالات تبدیل ہو گئے اور جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا. پھر تم دیکھو گے جب مسلمانوں کو کامرانی اور کامیابی نصیب ہوگی تو یہ لوگ جو ہیں وہ نادم ہو جائیں گے, پشیمان ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو واقعی مومن تھے وہ کیا کہیں گے, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. کہ یہی وہ لوگ نہیں تھے کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں, انہم لمعاکم, ہم تو تمہارے ظاہراً کیا کرتے تھے, ظاہراً ان مومنین سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے ایمان کے جو ہے بڑے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. یہ ایک گاڑی ہے ڈبل اے ایکس 265 سوزوکی مرگلا, اس کو گیٹ کے سامنے سے ہٹا دیں گے کسی شخص سے. بس یہ لوگ جو ہیں کہیں گے کہ یہ لوگ وہی نہیں ہیں کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے, مومنین کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ ہیں, ہم بڑے اپنے ایمان کے جو ہے دعوے کیا کرتے تھے. اقسم باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. لیکن جب حالات پلٹیں گے تو دیکھو گے کہ خوب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, دیکھیں اب یہ پہلا وہ رخ تھا اس ولایت کا کہ جو بیان ہوا کہ کیا کرنا ہے, کہ تم کو دشمنان دین کے ساتھ یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ جو ہے اس رابطے کے اندر, اس تعلقات کے اندر نہیں آنا, ان کی ولایت کو قبول نہیں کرنا, کہ تم اپنی شخصیت کو کھو بیٹھو, بالکل ان کے درمیان جو ہے گھل مل جاؤ. نہیں, اپنی شخصیت کو باقی رکھنا ہے, اپنے عقائد کو, اپنے افکار کو, سب کو. اس طرح پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا, ان کی ولایت کو قبول کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, خدا بے نیاز ہے, خدا غنی ہے, اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ کیا کرے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. تم نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا تو خدا کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. یہ قوم کیسی ہوگی, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, یہ ایسی قوم ہوگی جو خدا سے محبت کرتی ہوگی اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے. یعنی ایک پیغام کو کیا دیا جا رہا ہے, اے مسلمانوں, اے مومنین, دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو یعنی اس کو یوں اس الفاظ میں یاد کریں کہ دیکھو دین خدا کی کو جو کامیاب ہونا ہے, دین خدا کو تو سرفراز ہونا ہے, تم یہ کام نہیں کرو گے تو کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے گا, تو کیوں نہ یہ سعادت تمہارے ہاتھوں تمہیں ملے, کیوں تم اس سعادت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہو؟ بالآخر یہ طے ہے کہ یہ دین جو ہے غلبہ پا کر رہے گا, یہ دین کو کامرانی اور کامیابی نصیب ہوگی, تم نہیں کرو گے تو کوئی اور. کیوں اس گمان کے اندر ہو, کیوں اس چیز کو سمجھ نہیں رہے؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا بعض الفاظ میں کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. پھر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہی جو ولایت عام کا جو مثبت پہلو تھا, مومنین کے آپس میں تعلقات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ہوں گے؟ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, ایک دوسرے کے ساتھ بہت جسے کہتے ہیں نا جھک کے متوازیانہ ان کا برتاؤ ہوگا. ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہے؟ بہت زیادہ انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, جھکا ہوا. لیکن عزتا علی الکافرین, لیکن جب کافرین کے مقابلے پر آتے ہیں تو ایک عزت کے ساتھ, غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ. تکبر کہاں پر جائز ہے؟ دشمنان دین کے مقابلے میں. انسان کبھی بھی جھکے نہیں, مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ جو ہے کیوں, کیونکہ مومن کو خدا نے عزت دی ہے, تمہیں حق نہیں پہنچتا اس عزت کو جس کو تمہیں خدا نے دیا ہے اس کو اتنی آسانی سے جو ہے نہیں. یہ ایک امانت ہے, تم کو خدا نے عزیز بنایا ہے, عزت رکھتے ہو. کفار کے سامنے انسان جو ہے کبھی جھکے نہیں. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ عزتا الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ لوگ خدا کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومت اللائم, ڈریں گے نہیں, خوف نہیں کھائیں گے, ان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ لوگ کہنے والے کیا باتیں بنائیں گے, کیا کہیں گے, کہیں گے اچھا تم اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو, تمہارا کیا ہوگا, تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو سے جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. جس راستے کا عزم کر لیا ہے, جس راستے پہ چلنے کا عزم کر لیا سو باقی رہیں گے محکم طریقے سے. واقع کربلا آپ کے سامنے اس طرح سے محکم, جنگ بدر اور جنگ احد اور اس تمام واقعات آپ کے سامنے اس طرح سے محکم طریقے سے, جنگ احد کے اندر جو آخر میں جو لوگ باقی رہ گئے, اس طرح سے جو ہے وہ ان کو کوئی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت جو ان کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا. اور یہ بہت بڑا, یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہے. یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جو ہے یہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے, کیوں اس کو خدا کہہ رہا ہے, کیوں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ دیکھو یہ مشکل ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے, یہ واقعی انسان کو جو ہے وہ ڈگما, اس کے پیر جو ہیں ڈگمگا جاتے ہیں. ممکن ہے اس کا عقیدہ راستے کو چاہتا ہو یہ کام کرنا, لیکن لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تانے, لوگوں کے یہ سب کہنا بعض لوگوں کو جو ہے ان کے بعض لوگوں کو نہیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اسی لیے جو ہے اس کو خاص طور پہ قرآن نے بغیر کسی ہدف کے ایسے نہیں کہہ دیا جملہ. کیوں یہاں پہ پن پوائنٹ کیا؟ دیکھو یہ ایک مشکل ہوگی تمہارے ساتھ, دیکھو اس کے لیے آمادہ رہنا. لوگ جو ہے بلاخر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے لیکن تم کو جو ہے وہ محکم رہنا ہوگا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم, اور یہ وہ فضل ہے جو خدا جس کو چاہتا ہے عطا کر دے. یہ بہت بڑا ایک تمغہ امتیاز ہے. دیکھو دعا کرو کہ تم کو مل سکے, تمہاری خواہش ہو کہ تم کو یہ مل سکے. بھاگو نہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے سے بھاگنا نہیں, کترانا نہیں, تو بہت بڑا تمغہ ہے, بہت بڑا اعزاز ہوگا اگر تم اس راستے کے اندر آ جاؤ اور اپنی جان کا نذرانہ دے سکو. نہ کہ میدان کے جب جو ہے وہ موقع ہو تو فرار کر جاؤ, اپنی جانوں کو بچا لو. کب تک بچا کے بھاگو گے, کب تک بھاگو گے؟ بالآخر ایک دن موت تو آنی ہے. کیوں نہ اس طرح سے آئے, کیوں نہ اس خدا کے راستے میں آئے کہ کیا اعزاز ملے انسان کو کہ تم خود خدا کہے کہ یہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر اعزاز کوئی ہو سکتا ہے خدا کے لیے؟ بس اس سے بھاگو نہیں, اس سے فرار نہ. یہ دیکھیں دوسرا ولایت کا وہ دوسرا پہلو. اب وہ جو اس کے آگے بڑھتے ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ. اب جب کہا کہ ولایت اس معاشرے کے اندر قائم ہو گئی تو وہ اس جانب دوبارہ توجہ کریں. اس معاشرے کے اندر ولایت قائم تو ہوگی لیکن اس کے پاس ایک مرکزیت ہونی چاہیے, ایک محور ہونا چاہیے. وہ محور کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. اس طرح کا ایک محور, اسلامی معاشرہ, اسلامی جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر ٹاپ کے پر کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, جو احکام ہیں, قوانین ہیں, جو کچھ بھی ہے خدا کی جانب, جتنے بھی عوامر ہیں خدا کی جانب سے آتے ہیں. بس تمہارا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ, خدا تمہارا ولی ہے, اس کی سرپرستی. ولایت خاص, دوبارہ توجہ کریں, ولایت خاص کی جانب والا. ورسولہ, اور پھر تمہارا ولی کون ہے؟ اے مومنین, تمہارا ولی وہ اس کا رسول ہے. تو اس کا رسول, جب یہ رسول چلا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اس جامع اسلامی کو کوئی ولی نہیں ہوگا؟ نہیں. والذین آمنوا, اچھا تمہارا ایک اور بھی ولی ہے, وہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے. اچھا ایمان تو بہت سارے لوگ لے کر آئے اس اسلامی معاشرے کے اندر, تو مومنین کی بہت بڑی تعداد ہے, یہ سب ولی ہیں؟ نہیں. اور تھوڑی وضاحت کی, الذین یقیمون الصلاۃ, دیکھو ان مومنین میں سے وہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں. اچھا اور نزدیک کیا کہ اچھا کون ہے تمہارا ولی؟ مومنین ہیں, رسول خدا کے بعد مومنین ہیں, اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پہ اقامہ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ یؤتون الزکات, اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور نزدیک کیا کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں, ایسے مومنین ہیں کہ جو نفقت نماز پڑھتے ہیں بلکہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. پھر آگے جا کے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ مقصد کیا ہے, وہم راکعون, وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں در حالے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں, اور وہ ایک سے زیادہ کوئی ذات نہیں ہے, اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ 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 دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان تین چار آیتوں کے اندر ایک ہی ساتھ ملا کر جو ہے اس پورے نظام کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. مومنین کا آپس میں رابطہ کیسا ہوگا, دشمنوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا, اس کو مرکزیت کیسے حاصل ہوگی خدا کی, رسول کی, اور ان آئمہ معصومین علیہ السلام کی. اگر اس طرح سے تم نے اس سسٹم کو اپنا لیا, اس نظام کو اپنا لیا, تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, پھر جو تم میں سے کیا کرے گا, جو خدا کی ولایت کو قبول کر لے گا, اس کی سرپرستی میں آ جائے گا, اور رسول کی ولایت کو قبول کر لے گا, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہی جس اور جو ایمان لائے, ایمان لانے والے سے مقصود واضح ہو گیا کہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. جب یہ ایسا کر لے گا تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ ہے حزب اللہ, یہ ہے اب خدا کی پارٹی, یہ اسلامی معاشرہ, ایسا اسلامی معاشرہ جو ہوگا, ایسی اسلامی سوسائٹی جو ہوگی, یہ جو حزب ہے, یہ جو پارٹی ہے, یہ ہے حزب اللہ. یہ پھر خدا کہہ رہی ہے میرے لوگ ہیں, یہ میری پارٹی ہے, اور یہی لوگ کیا ہیں جو خدا کی پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, وہ ہم غالبون, اور یہ ہیں کہ جن کو جو ہم الغالبون, ان کو جو ہے غلبہ ہوگا, انہیں کو بالآخر جو ہے وہ کامیابی اور نصرت جو ہے وہ, اور آخر میں جو ہے سرفرازی انہیں کو حاصل ہونے والی, یہی غلبہ پانے والے. یہ ہے وہ کانسیپٹ, یہ ہے وہ نظام ولایت کہ جس کی جانب اشارہ کرنا تھا. بس عزیزان محترم, عنوان کا جو پہلا حصہ ہے کہ دین امامت, اس سے تھوڑا بہت ہم لوگ آشنا ہوئے کہ منظور کیا ہے دین امامت, یعنی کیا, اور جس دین میں سے امامت کو نکال لیا جائے وہ کیا. جب تک ہم اس ولایت عام کو نہیں سمجھیں گے, جب تک وہ یہ ولایت خاص اپنے صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آئے گی, اور جب تک اس ولایت, جب تک ولایت خاص نہیں ہوگی, جب تک وہ ولایت عام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جب دونوں مل جائیں گے, یہ نظام, یہ دونوں چیزیں ملیں گی, تو پھر نظام ولایت اور نظام امامت جو ہے پھر سامنے آتا ہے. وہ دین جس کے اندر امامت کا یہ کانسیپٹ آ جائے, جو یہ نظام آ جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر حکومت کرے گا, حاکمیت کرے گا, پھر وہ دین امام ہوگا اس معاشرے کے اندر. یہ پھر اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ, اس میں چند دنوں بعد البتہ ابھی کچھ پہلے مرحلے کے اندر مزید رکیں گے انشاءاللہ, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ نزدیک. اب کچھ خاکہ جو ہے شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کو پہلے دن واضح نہیں تھا کہ منظور کیا ہے دین امامت, یعنی کیا امامت دین, یعنی کیا, تھوڑا بہت ہم اپنے اس موضوع سے نزدیک ہوئے. درود بھیجے محمد علی محمد. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان محترم, اس طرح سے ذکر ہوا کہ ایک واقعی مومن وہ ہے کہ جس اپنے امام, اپنے ولی کی اس طرح سے پیروی کرتا ہے, اس طرح سے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ اس ذات کا ماننے والا ہے, اس کا فالوور ہے, اس کا پیروکار ہے, اس کے افکار بھی اس کے جیسے ہیں, اس کے اعمال بھی اس کے جیسے ہیں. ایسے اگر ایسے اشخاص ہم کو ملتے ہیں تاریخ کے اندر جو ہمارے لیے پھر نمونہ بن جاتے ہیں, آئیڈیل بن جاتے ہیں, اور ہمیشہ تاریخ کے اندر جو ہے باقی رہتے ہیں کہ دیکھو ہاں اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. ایسا تم یہ نہ سوچو کہ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے ہیں. انہی میں سے ایک ذات ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, جو اپنے امام کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے, اس طرح سے جڑی ہوئی ہے, حبیب ابن مظاہر کی ذات. اصحاب کا تذکرہ ہے بالآخر اس مارکہ کربلا کے اندر, اصحاب نے بھی خدمت انجام دی ہے, جان نثار کی ہے, اہل بیت نے بھی کی ہے. رسم یہ ہوتی ہے کہ کچھ دن اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر کچھ دن جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. کل حضرت حر علیہ السلام کی کچھ بات آئی, ہم نے ان کو اظہار, ان کے ساتھ اظہار عقیدت کیا. حبیب ابن مظاہر یہ بھی عجیب ایک شخصیت ہیں. رسول خدا زیارت کر چکے ہیں اس زمانے سے. تقریباً واقعہ کربلا کے اندر ایک 80 سالہ انسان ہے, ایک 80 سالہ انسان امام علی علیہ السلام کے دور کو دیکھا ہے, امام حسن کو دیکھا ہے, اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں, امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں موجود ہیں, مختلف جنگوں کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ دیا. واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے شاید, علی علیہ السلام کے ایک اور صحابی میثم تمار, کہ ہمارا درود و سلام ہو اس عظیم شخصیت کے اوپر, یہ اور حبیب ابن مظاہر کوفہ کے ایک میدان میں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, شاید دونوں سوار ہیں, ملاقات ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر میثم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد کو کہ جسے محبت آل محمد کے اندر دار پر لٹکایا جا رہا ہے, سولی پر لٹکایا جا رہا ہے, اور پھر اس کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے. میثم تمار کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو کہ جو سرخ چہرے والا ہے اور جس کے گیسو بلند ہیں, وہ کربلا کی زمین پر مسکراتے ہوئے گر رہا ہے. نبی کے نواسے کی محبت میں کربلا کی سرزمین پر مسکراتے ہوئے گر رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا جا رہا ہے. جب میثم تمار یہ کہہ چکے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں ایک اور ان کا دوست, ایک اور صحابی, ایک بلند مرتبہ صحابی رشید حجری وہاں سے گزرتے ہیں. جب میثم کی اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا رحمت کرے میثم کے اوپر کہ وہ ایک بات کہنا بھول گئے. وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جب حبیب نے مظاہر کا سر ان کے تر سے جدا کیا جائے گا تو اس سر کی قیمت 100 درہم لگائی جائے گی, اور اس پر 100 درہم کا جو ہے انعام قائم کیا جائے گا. عزائم محترم, چند سال گزرتے ہیں, 61 ہجری محرم کا مہینہ آتا ہے, حبیب ابن مظاہر اپنے دوست مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کوفے سے کربلا کا رخ کرتے ہیں. دونوں بوڑھے دوست ہیں, مسلم ابن اوسجہ بھی, حبیب ابن مظاہر بھی, کوفے کے اندر زندگی گزاری ہے. یہی وہ کوفہ ہے جس کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کو حکومت کرتے بھی دیکھا ہے. یہی وہ کوفہ ہے کہ جس کے اندر چند دن پہلے, چند سال پہلے نہیں, چند دن پہلے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کوفے کا یہ حال تھا کہ جب مسلم تشریف لاتے ہیں تو یہ کوفہ مرد و زن, خواتین سب مل کر جو ہے وہ مسلم کے استقبال میں جاتے ہیں. 18,000 افراد نے اسی کوفے کے اندر, اسی کوفے کے اندر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جب کوفے سے گزرے ہوں گے تو شاید مڑ مڑ کر دیکھتے ہوں گے یہ کوفے کو کیا ہو گیا, یہ کوفے نے اپنے تیور کیوں بدل لیے. آج چھپ کر رات کی تاریکی کے اندر مسلم اور مسلم نے اوسجہ اور حبیب بن مظاہر نکلتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو حاکم وقت کے سپاہی پکڑ لیں اور مسلم نے عقیل کی طرح اور حالی ابن عروہ کی طرح ان کا انجام ہو. بالآخر تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں. غروب کے وقت تقریباً کربلا پہنچتے ہیں. جب کربلا پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور کچھ پرچم ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں, اور اب ایک پرچم ہے جو کہ ہاتھ میں باقی رہ گیا ہے. امام علیہ السلام شاید حبیب ابن مظاہر کا انتظار کر رہے تھے کہ حبیب آئے گا اور یہ پرچم جو میمنے کا پرچم ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. حبیب نزدیک آتے ہیں, امام علیہ السلام کو گلے لگاتے ہیں. نہیں معلوم اس کربلا کی سرزمین پر اس بے کسی اور غربت کے عالم میں جب امام نے حبیب کو گلے لگایا ہوگا تو دونوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. امام علیہ السلام حبیب کو میمنے کا پرچم دیتے ہیں. روز عاشور آتا ہے, حبیب ابن مظاہر چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ فوج اشقیا کے سامنے جو ہے وہ حجت تمام کریں. حجت تمام کرتے ہیں, لشکر کو کہتے ہیں کہ تم تو وہی لوگ جس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا, لیکن یہ شمر آتا ہے اور حبیب ابن مظاہر کو اس کلام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتا, اور ایک شور و غل جو ہے وہ اس فوج کے اندر بپا ہوتا ہے اور ایک مسخرہ اور کہہ لگانا شروع کرتے ہیں. حبیب ابن مظاہر واپس آتے ہیں, ظہر کا وقت ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے آسمان کی جانب نگاہ کر رہے ہیں. آپ کے صحابی نے آپ کو ایک نماز کے وقت, ظہر کے وقت پہ یاد دلائی ہے, آپ اور آپ کے صحابی ایسا لگتا ہے کہ نماز ظہر اقامہ کرنا چاہتے ہیں. حبیب فوراً اجازت لیتے ہیں کہ اے امام اگر آپ اجازت دیں تو میں دشمن سے نماز ظہر کی اجازت لے لوں. حبیب دوبارہ سے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور لشکر آدھا سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مہلت دو کہ ہم نماز زور کو ادا کر سکیں. دشمن اتنا پست اتنا پست ہو چکا ہے کہ حبیب کو کہتا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھو گے, تم کو نماز سے کیا فائدہ ہوگا. حبیب اپنے مزاج جب ہی سنتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں, اس کا یہ تمسخر سنتے ہیں, امام علیہ السلام سے آ کے اجازت لیتے ہیں کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. امام حبیب ابن مظاہر جنگ پر آتے ہیں. اس شخص کو جس نے اس طرح سے مذاق اڑایا تھا اس کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مزید جنگ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے تاریخ میں لکھا کہ تقریباً 62 لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. لیکن ایک بوڑھا سا سپاہی ہے, ایک بوڑھا سا دوست ہے, بالآخر کب تک جنگ کرتا. آخر میں دشمن پتھر برساتا ہے, حبیب ابن مظاہر بالآخر گر جاتے ہیں, محاصرہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب دھول بیٹھ جاتی ہے امام علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں. یہاں پر میثم تمار کی جو پیش بینی تھی وہ پوری ہوتی ہے. حبیب ابن مظاہر کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے, نفق کا تن سے جدا کیا جاتا ہے, بلکہ گھوڑے سے باندھ کر میدان کربلا کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں ان ہستیوں کا اس طرح سے حبیب نے مظاہر ہیں, مسلم نے اوسجا ہیں, حبیب مظاہر ہیں, خر ہیں, باقی اصحاب ہیں, امام علیہ السلام کے اہل بیت ہیں, اس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے امام پر اپنا سب کچھ قربان کیا, ہمیں بھی اپنے وقت کے امام پر اپنا سب کچھ, اپنا مال و دولت عزت آپ کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.